بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، صدق الله العظيم. بعض کی طرف سے یہ سوال آیا تھا کہ خاص طور پہ بعض خواتین کی طرف سے کہ دوپہر کے یا شام کے بیان میں بھی اور رات کے بیان میں بھی تزکیہ نفس کا تذکرہ آتا رہا، تو اس سے کیا مراد ہے؟ ویسے تو گزشتہ کل وضاحت ہو گئی تھی، رات کو جب بات ہوئی تھی تو اس میں تزکیہ ہی کے عنوان پہ بات ہوئی تھی، پھر بھی بعض اس سلسلے میں بعض باتوں کا تذکرہ میں کر دیتا ہوں. اور دوسرا، معمولات، ابتدائی معمولات جو ہیں ان کا بھی، ان پر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں کہ وہ کون سے ہیں، جس کا عام طور پر شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جو دیے جاتے تھے ابتدائی معمولات، تاکہ اس میں سے انسان اپنے لیے معمولات کون سے منتخب کرے. تو جہاں تک تزکیہ نفس کی جو بات ہے، قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کا ذکر ملتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دنیا میں بھیجا گیا اس کے بنیادی جو چار مقاصد بیان کیے گئے ہیں کہ کس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان چار بنیادی مقاصد میں ایک مقصد تزکیہ نفس بیان کیا گیا ہے. یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، چار باتیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دنیا میں بھیجا گیا اس کے مقاصد میں یہ چار مقاصد بیان کیے گئے ہیں. ان میں ایک تو یہ ہے کہ قرآن کریم اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. عرب لوگ تھے، عربی جانتے تھے اور بہت اچھی عربی جانتے تھے. ان کے تو عربی زبان میں قصیدوں میں، اشعار وغیرہ میں جو مقابلے ہوا کرتے تھے، باقاعدہ بازاروں میں بعض علاقے تو بس اسی کے لیے ہوتے تھے کہ اس اشعار کے مقابلے کے لیے لوگ وہاں بیٹھا کرتے تھے. پھر ان میں بھی بعض اہم اہم مقالے، ان کے جو اہم اہم اشعار ہوتے تھے، وہ اشعار پھر اچھا اس میں مقابلہ ہوا جو آگے آئے، تو ان میں جو بہت اہم تھے کعبے کے اوپر لگائے گئے تھے المعلقات العشر کے نام سے، اور اس میں سے پھر سات اور منتخب ہوئے، تو معلقات السبع المعلقات، المعلقات السبع کے نام سے یہ بعض مدارس میں نصاب میں بھی پڑھایا جاتا ہے، وہ کہ سبع معلقات جس کو کہا جاتا ہے، یہ کعبے پر لٹکائے گئے تھے کہ یہ اہم ان کے اس زمانے کے جو قصیدے اور اشعار سمجھے جاتے تھے. یہ وہ لوگ جو عربی زبان میں اتنے ماہر، اسی میں ان کا مقابلہ فصاحت و بلاغت کو ان کا میدان تھا، اور قرآن کریم ان کو مقابلے میں چیلنج کر کے کہتا ہے کہ اچھا، اگر تم اس طرح کی ایک آیت لا سکتے ہو، ایک صورت کیا ایک آیت بھی لا سکتے ہو تو لا کر دکھا دو، اور وہ لانے سے عاجز تھے. کسی نے کچھ پیش کیا، کسی نے کچھ پیش کیا، اور ان کو بھی پتا تھا کہ یہ کوئی مقابلے کی چیز نہیں ہے. وہ کسی نے بنایا تھا الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل خرطومہ طویل وذنبہ قصیر. جب اس نے بنایا تو لوگ ہی اس کو کہنے لگے تم خود ہی اپنے آپ کو بیوقوف بناؤ گے، یہ کہہ کر بچوں والی بات کر رہے ہو کہ اچھا ہاتھی ہاتھی کیا ہوتا ہے، اس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے. اور اس نے کہا کہ یہ تو بچوں والی باتیں ہیں، الفیل و ملفیل یعنی وہ قرآن کیسی باتیں کرتا ہے. القارعہ تم القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. تم ہاتھی کی بات کر رہے ہو، اس کے بچوں والی باتیں تم قرآن کے مقابلے میں اس کو پیش کرو گے، اپنی بھی توہین کراؤ گے. عام طور پہ جو چیز نظر آتی ہے اس کے لیے ما ادراک نہیں کہا جاتا عربی زبان میں، کہ وما ادراک ما القارعہ، پتا بھی ہے کہ قارعہ کیا چیز ہوگی جو دیکھی نہیں ہے، جو دیکھا ہوا نظر آنا، ہاتھی ہر ایک نے دیکھا ہوا، اس کو کہتے ہیں ما ادراک ما الفیل. یعنی عربی زبان کے لحاظ سے، کسی بھی لحاظ سے اس کے کوئی تقابل نہیں تھا. بہرحال اس نے پھر پیشی نہیں کی، لیکن بہرحال یہ تاریخ میں یہ باتیں آ گئیں جنہوں نے بعض کچھ بنایا تھا. تو یہ لوگ جو عربی زبان کے اتنے ماہر تھے اور وہ جانتے تھے فصاحت و بلاغت کیا ہے، آج کل کوئی بنائے تو لوگ واقعی یہ کہیں گے کہ ہاں ہاں واقعی اس نے قرآن کے مقابلے میں کچھ پیش کیا ہے، اس لیے کہ وہ فصاحت و بلاغت کا جو معیار جو وہ سمجھتے تھے، ہم تو وہ سمجھتے نہیں ہیں. اسی لیے وہ قرآن کریم کے معجزے کو سمجھتے تھے، ہم سے زیادہ سمجھتے تھے۔ بہرحال تو ایک تو ہے کہ قرآن کریم باوجود یہ لوگ ماہر تھے، پھر بھی پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا کہ نہیں یہ ہے پڑھنے کا طریقہ، یہاں مد ہوتا ہے، یہاں غنہ ہوتا ہے، یہاں یہ ہوتا ہے، پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے، عام کلام اللہ عام کلام کی طرح اس کو بس بولنا نہیں ہے بلکہ اس کو پڑھنا ہے۔ تو یتلو علیہم آیاتی، بس ایک طریقے سے نہیں بلکہ مختلف طریقوں سے، قراءت متواترہ جو ہیں یہ مختلف طریقوں کی قراءتیں ہیں، تو پڑھنے کا طریقہ سکھایا، یتلو علیہم آیاتی۔ دوسرا کام جس کا آج عنوان ہمارا ہے تزکیہ، یزکیہم، اور تیسرا ہے یعلمہم الکتاب، پھر قرآن پڑھنا الگ ہے اور قرآن کو سمجھنا الگ ہے۔ تو یعلمہم الکتاب، کتاب کی تفسیر، قرآن کی تفسیر، اس کے معانی امت کے سامنے واضح فرمائے، صحابہ کے سامنے واضح فرمائے، صحابہ نے اپنی اپنی حیثیت کے لحاظ سے اسے حاصل کیا، پھر آگے امت تک پہنچایا، اور اس میں ابن عباس رضی اللہ عنہما، ابن مسعود ہیں، دوسرے حضرات ہیں، تفسیریں سیکھیں اور سیکھ کر پھر آگے پہنچائیں امت تک۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اس کے علاوہ جتنی بھی احادیث ہیں وہ سب حکمت میں آ جاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکیمانہ کلام ہوں۔ تو یہ بنیادی مقاصد ہیں، اور ان میں ایک مقصد یزکیہم، اس کا مطلب یہ کہ ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن مختلف کاموں کے لیے بھیجے گئے ان کو چار حصوں میں تقسیم کیا گیا، ان میں سے ایک حصہ تو یزکیہم، ظاہر ہے کہ ایک اہم چیز ہے، اور تو قرآن کریم میں اس کو تزکیہ کے عنوان سے بیان کیا گیا، والذین ہم للزکات فاعلون، وہاں بھی اس کا ذکر ملے گا۔ اصل کیا ہے تزکیہ کے معنی ہوتے ہیں پاک کرنا۔ اب انسان جب ظاہری اعضاء سے کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ گویا کہ وہ بھی ایک طرح کی گندگی ہے، اور دل سے کوئی گناہ کرتا ہے وہ بھی ایک گندگی اور برائی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی تعلیمات یہ تھیں کہ دیکھو اپنے ظاہری باطنی ہر طرح کی برائیوں سے اور گندگیوں سے دور ہو جاؤ، جس کو قرآن کریم نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ بھی چھوڑو باطنی گناہ بھی چھوڑو، اس لیے کہ الظاہر عنوان الباطن، جب انسان کا ظاہر برا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ دل میں برائی ہے۔ یہ تذکرہ ہم نے پہلے کیا تھا کہ اخلاق کس کو کہتے ہیں، اخلاق کا تعلق اصل میں دل اور باطن سے ہے، کہ دل اگر اچھا ہے تو ظاہر میں بھی انسان سے اچھے اعمال صادر ہوتے ہیں، اذا صلحت صلح الجسد کلو، کہ دل ایسی چیز ہے، جسم میں ایک ٹکڑا ہے، جو حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جسم میں ایک ٹکڑا ہے کہ اگر وہ اچھا ہے تو پورے جسم سے جو اعمال صادر ہوں گے وہ اچھے ہوں گے، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق بھی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملات بھی اچھے، حقوق اللہ میں، حقوق العباد میں اچھا، اور نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں دھیان بھی لگ رہا ہے، اور تلاوت سے بھی اس کو تعلق ہے، دل اچھا ہے، دل میں جب گندگی نہیں ہے، دنیا کی محبت نہیں ہے، برائیاں نہیں ہیں، تو پھر اعمال بھی اس سے اچھے صادر ہوتے ہیں، اذا صلحت صلح الجسد کلو۔ لیکن اگر وہ اذا فسدت، وہ دل اگر خراب ہے تو پھر بد اخلاقی بھی ہوگی، گالیاں بھی ہوں گی، برائیاں بھی ہوں گی، اور عبادات سے دوری بھی ہوگی، یہ سب کچھ برائیاں جو ہیں وہ دل کی برائیوں سے متعلق ہیں۔ دل جو ہے وہ انسان کے لیے سب سے اعلیٰ حاکم اور بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے، یہی دل ہے جو دماغ کو کہتا ہے اچھا یہ کرنا ہے، دماغ پھر جو سوچتا ہے، انسان دماغ سے جو مختلف چیزیں سوچتا ہے، اصل اس کے اوپر حاکم جو ہے وہ انسان کا دل ہے۔ تو یہی ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم میں، انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلو، اگر وہ اچھا ہو گیا تو پھر پورا جسم صحیح ہوتا ہے اور اس کے اعمال اچھے صادر ہوتے ہیں، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ خراب ہوتا ہے تو انسان جو اعمال کرتا ہے وہ بھی برے قسم کے اعمال ہوتے ہیں۔ تو اس کو قرآن کریم میں تزکیہ کے عنوان سے بیان کیا ہے، اصل انسان کو اپنے دل کی صفائی کرنی ہے کہ وہ دل صاف ہوگا تو انسان سے جو اعمال صادر ہوں گے وہ بھی اچھے اعمال صادر ہوں گے، اچھے اخلاق ظاہر میں نظر آئیں گے، اصل اخلاق دل میں ہوتے ہیں لیکن ظاہر میں وہ نظر آنے چاہیے۔ اللہم انی اسألک صحة فی ایمان و ایمان فی حسن خلق، اے اللہ مجھے ایمان، لیکن ایمان ایسا ہو کہ حسن اخلاق والا ہو، اگر ایمان کے ساتھ حسن اخلاق نہیں تو ایمان بھی ناقص ہے۔ تو یہ ہو گیا قرآن کریم کی اصطلاح میں جس کو تزکیہ کہا گیا ہے، اور احادیث میں اسی کو ہم جب دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح روایات میں اس کو احسان سے تعبیر فرمایا، تزکیہ کا لفظ بھی ایک اسی بات کو بتا رہا ہے، لفظ احسان بھی اسی بات کو بتا رہا ہے. احسان کے معنی جب انسان کوئی عمل کرے تو اچھی طرح کرے، کسی عمل کو جب کرے تو اچھی طرح، احسان احکام اچھی طرح کسی عمل کو ادا کرنا. تو اب اچھی طرح کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اچھی طرح ادا کرنا، اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ دل صاف ہو انسان کا. اب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سے موقع پر، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا آخری حصہ ہے، تعلیمات مکمل ہو چکی ہیں، قرآن کریم کی آیت الیوم اکملت لکم دینکم نازل ہو چکی ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، تعلیمات آ چکی ہیں، اس کے بعد حجۃ الوداع ہو جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہیں، اس وقت جب کہ دین مکمل ہو چکا، حج ہو چکا، اخیر کے ایام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجتے ہیں کہ جائیے چند سوالات کر لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. مشہور ہے حدیث جبرائیل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اصل یہ ہے کہ یہ کس موقع پر پیش آئے، ایک تو ابتدائی اسلام میں ہوتی، یہ بالکل اخیری دور میں ہے جب اسلام دین احکام مکمل ہو چکے تھے، اس وقت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام آ رہے ہیں، یہ سوال جواب کر رہے ہیں، اور سوال جواب کے بعد پھر اخیر میں جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام جب چلے جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ کون تھے جانتے ہو؟ لوگوں نے کہا ہم تو نہیں جانتے، پتہ نہیں کوئی اجنبی، لیکن صحابہ متعجب تھے کہ ایک ایسا شخص جو سفر سے آتا تو پتہ چل جاتا کہ یہ مسافر ہے، اس لیے کہ اس زمانے کے سفر آج کل کے سفر کی طرح نہیں تھے، کپڑے میلے ہوتے، وہ کہتے ہیں کپڑے بالکل صاف سفید کپڑے تھے، بالکل نوجوان صاف ستھرے کپڑے، اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان بھی لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات بھی کیے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں تو فرماتے ہیں کہ ہاں آپ نے صحیح فرمایا، اس کا مطلب ہے کہ وہ جانتا بھی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل نہیں کیا تو جانتا کیسے ہے؟ کوئی یہاں رہنے والا ہوتا تو مدینہ والے جانتے، ہم میں سے کوئی جانتا؟ صحابہ متعجب تھے کہ ہو کیا رہا ہے، ہے کون آدمی؟ جب چلے گئے سوال جواب ہو گئے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس طرح کا واقعہ ظاہر فرمایا کہ ہر ایک متوجہ ہو جائے کہ کیا ہو رہا ہے، کون آیا اور کیا سوالات ہو رہے ہیں، کیا جواب دیے جا رہے ہیں، یہ ہے کون شخص، ہر ایک پوری طرح متوجہ ہو گیا تھا. بہرحال یہ تو شرح حدیث سے متعلق ہے، بہت سے مباحث اس کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کیا فرمایا؟ انہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل تھے جو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. یعنی ان کا مقصد معلومات حاصل کرنا نہیں، علم حاصل کرنا نہیں، بلکہ سوالات سے مقصد یہ تھا کہ سننے والے یہ سوالات سنیں اور اس کے جوابات سیکھیں، یہ دین کے بنیادی جو اجزاء ہیں، جو دین کے بنیادی جو علوم ہیں، اس کا خلاصہ تمہارے سامنے پیش کر دیں، اس لیے یہ سوالات تھے. وحسن السوال نصف العلم، اچھا سوال بھی تو آدھا علم ہوتا ہے. تو انہوں نے یہ سوالات اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس لیے پیش کیے تھے تاکہ تم لوگوں کا فائدہ ہو جائے اور تمہیں دین کی بنیادی تعلیمات سمجھ میں آ جائیں. کیا سوال تھا؟ مل اسلام، مل ایمان، مل احسان، مت الساعة، بنیادی سوالات. ایمان کیا چیز ہے؟ فرمایا احسان، پھر اسلام کے بارے میں سوال کیا، ایمان کے بارے میں سوال کیا، احسان کے بارے میں سوال کیا، یہ احسان. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا احسان یہ ہے، عبادت کو اچھی طرح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کانک ترا، اللہ کی جب عبادت کرو تو یہ پورا تصور اچھی طرح قائم کر لو کہ اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں. ایک شخص ہے جو کام کر رہا ہے کسی جگہ، اس کو ملازمت ملی، کام کر رہا ہے، اس کو فارغ بٹھا دیا، ایک آفس دے دی اور اس کو بند کر دیا، اچھا تمہیں اپنا کام کرنا ہے، تو ادھر کام کرتا ہے، اچھا پھر فون اٹھا لیتا ہے، اچھا کسی اور کام میں لگ گیا، کچھ اور بھی کر رہا ہے، باتیں بھی کر رہا ہے اور کبھی چائے بھی پی رہا ہے اور اپنے کام بھی کر رہا ہے، لیکن اس کا مینیجر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، میں اچھا میں ایک گھنٹے کے لیے بس یہاں میں دیکھتا ہوں کہ تم کام کس طرح کرتے ہو، وہ ایک گھنٹہ کس طرح گزارے گا، وہ اچھی طرح بس اتنا نہیں ٹھیک ہے، اب اچھی طرح کرنا ہے، اس لیے کہ یہ دیکھ رہا ہے. یہ ایک انسان کی ایک سوچ ہے کہ جب کوئی بڑا دیکھ رہا ہے، جو بھی ذمہ دار ہے وہ دیکھ رہا ہے، تو بہت اچھی طرح عبادت کرتا ہے. تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انت عبد اللہ، ہمارا ذہن عام طور سے انت عبد سے نماز کی طرف فوراً نماز کی طرف چلا جاتا ہے، اس لیے کہ ہم نے عبادت نماز ہی کو سمجھا ہے. یہ ایک ہماری سوچ ہے، میری بھی ایک سوچ ہے، اس وجہ سے میں غلط فہمی دور کرنا چاہ رہا ہوں کہ انت عبد سے مراد نماز نہیں ہے، عبادت عام ہے، عبادت ہر کام جو ہم کر رہے ہیں، ہر کام جو ہم کر رہے ہیں کانک ترا ہو. اب کسی سے بات بھی کر رہے ہیں تو ہم فضول بات کیوں کریں گے؟ نہیں ٹھیک ہے، ہم جب یہ تعلیم میں بیٹھے ہیں، سن رہے ہیں، بول رہے ہیں، کسی کوئی بھی، جو ہمارا پورا ہر چیز عبادت ہو جائے، और हर काम करते हुए ये सोचें कि अल्लाह ताला सुन रहा है, अल्लाह ताला देख रहा है, मुझे गलत बात नहीं कहनी है, सब कुछ लिखा तो जा रहा है, फरिश्ते लिख भी रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला भी तो सामने मौजूद है। अंतअबुद अल्लाह कान्नक तरा, चाहे नमाज है, चाहे ज़कात है, चाहे और कोई इबादत है, हर मौके पर अंतअबुद अल्लाह कान्नक तरा हो, क्या इबादत अल्लाह की ऐसे करो इस तसव्वुर के साथ कि अल्लाह ताला को तुम देख रहे हो। अच्छा, वो तसव्वुर कायम करने में देर लगती है, पूरी तरह वो तसव्वुर नहीं, तो ये तो तुम्हें मालूम है ही कि अल्लाह ताला देख रहा है। फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, अल्लाह ताला तो देख ही रहा है, तो अल्लाह ताला देख रहा है ये तसव्वुर कायम करो, आला दर्जा ये है कि उसमें इतना ज़्यादा ध्यान इंसान का हो जाए कि अच्छा, कि इंसान ये सोचने लगे कि हाँ नहीं ठीक है कि अल्लाह ताला को मैं देख रहा हूँ, यानी जिसको कहते हैं ना कि क़ुर्ब, क़ुर्ब इलाही। हम समझते हैं क़ुर्ब, पता नहीं क़ुर्ब के क्या माना, हम अल्लाह के करीब हों इसके क्या माना। अल्लाह ताला ने पहले ही फरमा दिया कि इदा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, मैं तो करीब हूँ, तो अल्लाह ताला से करीब होने के क्या माना, हम कहाँ अल्लाह ताला से करीब हो जाएंगे। बहरहाल क़ुर्ब के माना वो एक होता है जिसको हमारी तालीम में मिसाल आई थी कि एक शख्स है, किसी कमरे में उसको बिठा दिया जाए और वहाँ पर अंधेरा हो, उसको नज़र नहीं आ रहा कि वहाँ पर क्या चीज़ है, और वो बैठ जाता है, सुकून से बैठा हुआ है, बिल्कुल बेफिक्र होकर बैठता है, लेकिन हल्की सी जब रोशनी आती है और थोड़ी सी रोशनी और ज़्यादा होती है, उसको नज़र आता है कि वहाँ तो शेर बैठा हुआ है, अब घबरा जाएगा। बस यही चीज़ है कि हम अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि फ़ैनी करीब, मैं करीब हूँ। आयत भी बड़ी अजीब है, आयत ऐसे करते करीब के माना बताने थे, लेकिन वो इदा सअलक, कुरान की तर्जुमा देखें अगर हम इसका, इदा सअलक इबादी अन्नी, मेरे बंदे मेरे बारे में अगर आपसे सवाल करें, तो ये नहीं कहा फ़कुल इन्नी करीब, फ़कुल इन्नी करीब, आपसे सवाल कर रहे हैं बंदे मेरे बारे में, तो अल्लाह ताला बराह रास्त हमसे बात कर रहे हैं, वास्ते की भी ज़रूरत है, इतना करीब हूँ कि मैं तुम्हें खुद बता रहा हूँ, फ़इन्नी करीब, मैं करीब हूँ, फ़इन्नी करीब। बहरहाल अल्लाह ताला तो करीब हैं, लेकिन हमारे उस करीब होने का हमें एहसास नहीं है। वह एहसास पैदा करना यही क़ुर्ब कहलाता है। वह एहसास कैसे होगा, जब हमारी दिल की गंदगियाँ दूर होती हैं, ये जो हिजाबात है ना, ये गुनाह एक तरह से हिजाब है, और हमारी जो गंदगियां हैं, बुरे आमाल हैं, वो हिजाब हैं। जब इंसान इबादत का अहतमाम ज़्यादा करता है और ज़िक्रुल्लाह के ज़रिए से अपने दिल को पाक करता है, दिल की गंदगी को दूर करता है, जो तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो जुल्मत वाले जो हिजाबात हैं, जो अंधेरे वाले हिजाबात हैं, वो हटते चले जाते हैं, अल्लाह ताला के करीब होने का एहसास बढ़ता चला जाता है। तो ये बस वो एहसास की बात है कि अल्लाह ताला तो करीब हैं, लेकिन वो तसव्वुर, वो इस्तेहज़ार, वो ध्यान, वो हमारे गुनाहों और हमारी गफलतों की वजह से वो ध्यान पैदा नहीं हो रहा है। जिसको बाज़ों ने मिसाल में फरमाया कि एक शख्स है जिसको ज़ुकाम है, नाक बंद है, आँखों में भी तकलीफ़ है, आँखें भी खोल नहीं सकता, और ज़ुकाम है, और जिसकी वजह से नाक भी बंद है उसकी, उसके पास कोई बहुत ज़्यादा खुशबूदार कोई चीज़ रख दो, उसको ये भी नहीं पता होगा कि उसके सामने कोई खुशबूदार चीज़ रखी हुई है, बखूर जल रहा है बेहतरीन, लेकिन उसको नज़र ही नहीं आ रहा, नाक बंद है, खुशबू भी नहीं आ रही, सब कुछ है, बेहतरीन खुशबू है, नज़र भी आ रहा है, खुशबूदान भी बहुत अच्छा है, उसको कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, लेकिन उसको थोड़ा सा इलाज करा लें, दवाई दे दें, अच्छा आँखें खुलनी शुरू हुई तो नज़र आएगा, अच्छा हाँ ठीक है, कुछ खुशबू का रखा हुआ है, खुशबू का एहसास अभी भी नहीं हो रहा। अगर कोविड में किसी को हुआ था तो वो अंदाज़ा कर सकते हैं, अगर किसी को हुआ हो, इतर करीब करके भी खुशबू बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि खुशबू क्या चीज़ है, वो जिनका बंद हो गया था वो हादसा तो बिल्कुल बंद ही हो गया था, खुशबू का एहसास ही ख़त्म हो गया था। तो अगर किसी का वो एहसास ख़त्म हो गया, अब उसको इतर सुंघाओ कुछ भी उसको पता ही नहीं चल रहा, जब तक इलाज नहीं होगा और वो बीमारी रफा नहीं होगी, तब तक वो खुशबू के होने का एहसास ही नहीं होगा। बस यही कुछ हमारा हाल होता है कि हमारे गुनाहों की वजह से, हमारे जुल्मतों की वजह से अल्लाह ताला के वो क़ुर्ब का एहसास हमें बाकी नहीं रहता, वरना अल्लाह ताला तो फरमाते हैं फ़इन्नी करीब, अल्लाह ताला तो फरमाते हैं वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। बहरहाल ये वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ यही फरमा रहे हैं कि अंतअबुदु अल्लाह कअन्नक तरा फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, अल्लाह तो देख रहा है, ये तो हर मुसलमान उसका तो अकीदा है, बस उस तसव्वुर को कायम करो और ये कोशिश करो कि ये तसव्वुर कायम हो जाए कि अच्छा अब मैं अल्लाह ताला को देख रहा हूँ, वह हिजाबात रफ़ा हो जाएँ और अल्लाह ताला की इबादत इस तरह करो। शेखुल हदीस रहमतुल्लाहि अलैह का मशहूर वाक़िया है, ख़ुलासा उसका वो है, मुख्तपूरे वाक़े में तो नहीं जाते, خلاصہ یہ ہے کہ ان سے سوال یہ کیا کہ تصوف کیا چیز ہے، یہ تصوف کیا چیز ہے؟ بہت مختصر اور جامع جواب دیا اور پورے تعلیمات کا، تمام تعلیمات کا خلاصہ بتا دیا. فرمایا تصوف کیا ہے؟ اس کی ابتدا ہے انما الاعمال بالنیات، اس کی انتہا ہے ان تعبد اللہ کانک ترہ. پورا خلاصہ بتا دیا. انسان ہر کام میں اسی کو ہم بار بار تذکرہ کرتے رہے، احضار نیت، اخلاص نیت، یہی بار بار ہمارا تذکرہ کئی مرتبہ ہوا ہے، اخلاص نیت، احضار نیت. انسان نیت کو حاضر کرے ہر کام میں کہ میں نیت کے میں کیوں کر رہا ہوں، نیت حاضر کرے، نیت خالص کر لے. اخلاص نیت ہوگا انما الاعمال بالنیات، ہر کام میں نیت، ہر کام میں نیت، احضار نیت، اخلاص نیت، وہ ہوگا. اور پھر درجہ آہستہ بڑھتے بڑھتے ہر عبادت میں انسان یہ اہتمام کہ اچھا ان تعبد اللہ کانک ترہ، گویا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے سامنے ہے، میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں. بس ابتدا اور انتہا. اب جتنا یہ تصور انسان کا زیادہ قائم ہوگا، مستحکم ہوگا، مضبوط ہوگا، اسی کے لحاظ سے اس سے انسان کے ترقی ہوگی اور درجات بلند ہوں گے. یہ بنیاد ہے. پورا خلاصہ اگر دیکھے تو اس میں آ جاتا ہے. شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے پورا خلاصہ بیان فرما دیا. لیکن اب یہ، اب میں نے جو آیت پڑھی تھی اس پہ جائیں گے تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، لیکن خیر مختصر تذکرہ اس کا کر لیتے ہیں. جب آیت پڑھی تھی قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، جس طرح کہتے ہیں کہ دنیا، یہ دنیا کیا ہے؟ مزرعۃ الآخرہ، آخرت کے لیے انسان یہاں کھیت جمع کر رہا ہے. اسی انداز سے بعض مفسرین نے ان آیتوں کے معنی لیے ہیں. کھیت جب انسان اگاتا ہے تو اس میں کیا چیزوں کی ضرورت ہے؟ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، سورج کی بھی ضرورت ہے، چاند کی بھی ضرورت ہے. والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها، دن کی، دن کا وقت ہو، رات کا وقت ہو، یہ مختلف جو تبدیلیاں ہوتی ہیں اس سے بھی پیداوار میں بہت بڑا اثر ہے اور بہت بڑا فرق ہے. واللیل اذا والسماء وما بناها والارض وما طحاها، آسمان کی ضرورت ہے، وہ نہیں ہوگا تو بارش کہاں سے آئے گی، پانی کہاں سے آئے گا، زمین نہیں ہوگی تو بیج کہاں ڈالیں گے. تو جس طرح کھیت اگانے کے لیے ان چھ چیزوں کی ضرورت ہے، اسی طرح انسان کے نفس کا قد افلح من زکاہا آگے آ رہا ہے، اسی طرح انسان کو اپنے نفس کی پاکی اور صفائی اور اس کا تزکیہ کرنے کے لیے بھی چھ بنیادی اصولوں کی ضرورت ہے. وہ کون سے ہیں؟ وہ شمس و دوحاہا. سب سے پہلی چیز تو اس لیے کہ ہم یہ سب تو جانتے ہیں کہ چاند کی جو روشنی ہے وہ اپنی روشنی نہیں ہوتی، کہاں سے آتی ہے؟ سورج پر سے روشنی اس پر جاتی ہے، سورج پر سے روشنی چاند پہ جاتی ہے. تو اب ہم یہاں پر، اب سورج اور چاند کو ہم کس طرح سمجھیں گے؟ احادیث میں بھی اس کا ذکر کہیں ملتا ہے. سورج اور چاند کو کیسے سمجھیں گے؟ اصل تو ہیں قرآن و حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصل ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تعلیمات، آپ کے کلام جو وحی مطلوع ہو یعنی قرآن کی شکل میں، یا عام احادیث ہو، وحی غیر مطلوع کہا جاتا ہے، ایک ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے وہ تو سورج کی حیثیت ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین جو بھی کہلائیں گے وہ القمر، چاند کی طرح ہوں گے. والقمری اذا تلاها، تلاها جو عربی سے واقف ہیں، اس کے بعد آنا، اس کے پیچھے چلنا، اس معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. بہرحال تو چاند، جیسے سورج کی روشنی چاند پر پڑتی ہے اور اس سے دنیا میں کچھ نہ کچھ نظر آتا ہے کہ اچھے چاند کی روشنی نظر آ رہی ہے، وہ اپنی نہیں ہے، وہ تو سورج پر سے آ رہی ہے. اسی طرح وہ علماء، وہ وارثین انبیاء جو صحیح قرآن و حدیث کے علم کی بنیاد پر ان کی روشنی آگے وہ پہنچا رہے ہیں، تو وہ کہیں گے والقمر اذا تلاها. تو انسان کو اپنے نفس کے تزکیے کے لیے ایک تو ضرورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم، کے علوم نبوت کی، اور اس کے بعد پھر دوسرے درجے میں قرآن و حدیث اور یہ بنیادی تعلیمات کی، اور اس کے بعد ضرورت ہوتی ہے انسان کو ایسے کی جو قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے ہوں، جس کو یہاں والقمر سے تشبیہ دی، یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے. آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے علوم کو حاصل کرنے والے آگے جو بھی جس زمانے کے جو علماء اور جو صلحاء ہوں گے وہ والقمر اذا تلاها میں آ جائیں گے. یہ ایک تفسیر کے لحاظ سے بتا رہا ہوں، اصل تفسیر نہیں کر رہا ہوں. والقمر اذا تلاها، اس کے بعد پھر تو دو چیزیں ہو گئیں، علوم نبوت اور اس کے ساتھ پھر رجال اللہ، جس کو کہا کتاب اللہ اور رجال اللہ. تو وہ حضرات جن کے ذریعے سے ہم یہ چیز حاصل کر سکیں، وہ سیکھ سکیں. اور اس کے علاوہ انسان کو ضرورت ہوتی ہے کہ نہار اور لیل، قرآن کریم میں جب استعمال ہوتا ہے تو دن جو ہے وہ مشغولیت، مصروفیت، رات آرام، یہ قرآن کریم کی اصطلاح میں جو مختلف جگہوں پر استعمال ہوا. تو انسان کو ضرورت ہوتی ہے کہ محنت کرے, جس کو لفظ نہار سے تعبیر کیا, مشغول ہونا, عبادت, محنت, مجاہدہ, مصروف رہے, چاہے دن کا وقت ہو رات کا وقت ہو, بہرحال عبادات کا اہتمام کرنا اور اپنے آپ کو مصروف رکھنا, مجاہدہ کرنا, یہ ہے نہار کے لفظ سے اس کو بیان کیا. تو ضرورت ہے علوم نبوت کی, ضرورت ہے وہ لوگ جن کے ذریعے سے یہ علوم ہم حاصل کریں ان کے واسطے سے ہی حاصل کریں گے, اور پھر تیسری ضرورت ہمیں ہے اپنے اعمال متعین کرنے کی, اپنے اعمال متعین کرنے کی, کچھ محنت مجاہدہ کرنے کی, مصروفیت کی. فارغ ہونے والا شخص, فارغ بیٹھنے والا شخص وہ حاصل نہیں کر سکتا, اس کے لیے کچھ نہ کچھ اعمال کرنے پڑیں گے, اور پھر کبھی کبھی آرام کی بھی ضرورت ہوگی. واللیل اذا یغشاها, رات آرام کے لیے ہے, اس لیے کہ وہ ہے نا روح القلوب ساعة فساعة. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ, مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں منافق ہو گیا ہوں, آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو بس عجیب ہی دل کی کیفیت ہوتی ہے, جنت دوزخ کو ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, ایک عجیب حال ہوتا ہے, لیکن گھر جاتے ہیں تو بالکل حالت بدل جاتی ہے, تو اتنی نفاق ہے, آپ کے سامنے کچھ اور وہاں کچھ اور. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں وہ بھی ٹھیک ہے, ہر وقت ایسا ہی اس حال میں جس حال میں میرے سامنے ہوتے ہو اسی حال میں رہو گے تو پھر وہ انسان انسان کہاں رہے گا. فرمایا کہ پھر تو فرشتے تم سے مصافحہ کرنے آیا کریں گے. نہیں وہ بھی ٹھیک ہے, اسی طرح ہونا چاہیے, ساعتن فساعتن, کچھ گھڑی وہ کچھ گھڑی وہ, دونوں چیزیں ہونی چاہیے. انسان ویسے برداشت بھی نہیں کر سکتا اتنے, یعنی مختلف مستقل اگر انسان مصروف رکھے, جو عادی نہیں ہے, عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں, کہ بعض اولیاء اللہ کی بات مختلف ہے, عام انسان کا حال یہ ہے کہ اگر ہر وقت وہ مصروف رہے عبادات وغیرہ میں تو انوار و تجلیات کو بھی وہ برداشت نہیں کر سکے گا, کہ محنت مجاہدہ چاہے برداشت کر لے لیکن وہ اس کے جو انوار و تجلیات ہیں وہ برداشت نہیں کر سکے گا. خیر وہ ایک, بہرحال تو انسان کو مصروفیت کی بھی ضرورت ہے جو اصل ہے, لیکن اس کے بعد رات آتی ہے, اس کا مطلب ہے آرام کی بھی ضرورت ہے, کچھ محنت ہو اور اس کے بعد کچھ آرام بھی ہو. اور والسماء وما بناها والارض وما طحاها, آسمان ہمیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں, تو انسان کا حال ہے ایسا ہونا چاہیے کہ جس کو اس تفسیر کے لحاظ سے جو بعضوں نے بیان کیا کہ انسان کا حال ایسا ہونا چاہیے کہ ہر وقت وہ شریعت میں گھرا رہے, جیسے آسمان نے انسان کو گھیرا ہوا ہے, جائے جہاں بھی جائے, لیکن ٹھیک ہے خوشی کے موقع بھی آ رہے ہیں, غمی کے موقع بھی آ رہے ہیں, مسجد بھی ہے, گھر بھی ہے, خاندان بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن شریعت کی حدود سے باہر نہیں نکل سکتا. جیسے انسان آسمان کی حدود سے نکل کے نہیں جا سکتا, شریعت کی حدود سے نکلنے کی اس کو اجازت نہیں, ہر طرف سے شریعت انسان کو گھیر کر رکھے کہ بس میں شریعت ہی کے حدود میں رہوں گا, اس سے باہر نہیں نکلنا ہے, وہاں سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے. اور پھر اس کے علاوہ انسان کو خود اپنے اندر وہ استعداد و صلاحیت جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں رکھی ہے, جس کو کہا گیا والارض وما طحاها, بہرحال یہ چھ چیزیں جب ہوں گی تو انسان قد افلحا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ چھ چیزوں کی ضرورت ہے, علوم نبوت کی ضرورت ہے, اور ایسے لوگوں کی ضرورت ہے, رجال اللہ کی ضرورت ہے, اور اس کے علاوہ انسان کو کچھ محنت مجاہدے کی ضرورت ہے, اور کچھ آرام کی بھی ضرورت ہے. شریعت کی حدود, ہر وقت انسان شریعت کی حدود کا خیال رکھے, مستحبات آداب پر عمل کرنا ہے, لیکن جواز میں عمل کرنا ہو تو زیادہ سے زیادہ جواز میں جائے گا, شریعت کی حدود سے باہر نہیں نکل سکتا, اور اپنی جو اصل اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت رکھی ہے اس صلاحیت کو انسان کو کام میں لانا ہے. یہ چیزیں انسان کرتا رہے گا تو اب اگر کوئی اس کو صحیح طور پر استعمال کرتا ہے, قد افلح من زکاہا, جس نے اپنے نفس کو تزکیہ کر لیا اور ان اصولوں کا خیال رکھا تو وہ اس کا دل پاک ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ مقبول سمجھا جائے گا. نہیں وقد خاب من دساہا, پھر یہ صورت, اب جب صورت کا تذکرہ چلا ہی ہے تو اس کو مختصر پورا کر ہی لیتے ہیں. وقد خواب من دساہا, اور اگر کسی نے ان اصولوں کا خیال نہیں رکھا اور اپنے نفس کا تذکیہ نہیں کیا, اس کو گندگی اور برائی اور گناہوں میں لگایا تو پھر وہ ناکام ہوا. قد خواب من دساہا, پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس کو مثال سے سمجھایا کہ سب سے زیادہ بدبخت کی اگر میں مثال دوں تو کذبت ثمود بطغواہا اذ انبعث اشقاہا, کہ انسان کے جب نفس کا تذکیہ نہیں ہوتا تو کیسی گندگی اور برائیوں میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے اور کیسی تباہی میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس کی ایک مثال اللہ تعالیٰ نے دی. احادیث میں ہم دیکھیں تو ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا, اے علی میں تمہیں بتاؤں کہ اشقا, سب سے زیادہ بدبخت دو کون لوگ ہیں, تمام انسانوں میں سب سے زیادہ دو بدبخت کون ہیں بتاؤں. فرمایا کہ ایک تو وہ تھا احیمر ثمود, قوم ثمود کا وہ شخص جس کا سرخی مائل رنگ تھا اس کو احیمر کہا, کہ وہ شخص جو قوم ثمود کا تھا جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے کہ یہ اذن بعث اشقاها. تو ایک تو وہ تھا جو قوم ثمود کا شخص تھا, اگر یہ اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے آگے نہ بڑھتا, وہ ان لوگوں میں تھا ہی ایسا جیسے بعض لیڈر قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ اس کو کسی نے کہا نہیں دیکھو تم یہ کام کر سکتے ہو, وہ جوش میں آگے بڑھا جا کر اونٹنی کو مار دیا, اور یہ اس کو اونٹنی کا مارنا یہ آگے پوری قوم کی تباہی اور عذاب کا ذریعہ بن گیا تھا. سب راضی تھے لیکن کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی, یہ آگے بڑھا اس نے کر لیا کام. تو فرمایا کہ سب سے بڑا بدبخت تو ایک وہ تھا, اور دوسرا بڑا بدبخت وہ ہوگا اے علی جو تجھے یہاں مارے گا جس سے یہ جگہ تر ہو جائے گی. پہلے سے فرما دیا تھا یہاں مارے گا, یعنی سر پہ اشارہ فرمایا کہ سر پہ تجھے مارے گا جس کی وجہ سے تیرے ڈاڑی خون سے تر ہو جائے گی, وہ دوسرا بدبخت سب سے بڑا بدبخت ہوگا. مسند احمد کی روایت ہے. تو بہرحال انسان جب بدبختی اور برائی میں جاتا ہے تو کیسی کیسی حرکتیں کر لیتا ہے, اور اگر تزکیہ کرے تو قد افلحا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلحا, وہ فلاح پا لے گا. بہرحال اب یہ تزکیہ جس کا قرآن میں ذکر آیا, احادیث میں ذکر آیا احسان کے لفظ سے, اس کو احسان کہہ لیں, اس کو بعد میں پھر اس کا نام تصوف, یا اس کا نام پھر بعد میں یہ سلوک, یہ سب بات تصوف اور سلوک بعد میں یہ لفظ استعمال کیے گئے. اصل کیا تھا کہ جب علماء نے دیکھا جو قرآن و حدیث کے اصل وارث تھے, انہوں نے یہ دیکھا کہ لوگ دنیا داری کی طرف بہت زیادہ جا رہے ہیں, بہترین لباس, رہنے کے انداز ان کا مختلف, اور وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا اور صحابہ والا جو طریقہ تھا اس سے دور نکل رہے ہیں. جواز تھا, جائز تھا, لیکن ایسا تھا کہ آہستہ آہستہ یہ چیز انسانوں کے لیے یعنی زیادہ دنیا کی طرف متوجہ ہونے کا ذریعہ بن رہی تھی. تو کچھ حضرات نے یہ طے کیا کہ نہیں, ہمیں جو ہے وہ اصل طریقہ لانا چاہیے تاکہ لوگ دنیا سے بے رغبتی اور ان چیزوں کی طرف بھی لوگوں کا دھیان ہو, اور یہ بھی ایک جو صحابہ میں جو طریقہ رائج تھا وہ ختم نہ ہو جائے. صحابہ کے دور میں کچھ کچھ تھا, لیکن جب بعد میں زیادہ ہوا تو ظاہر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ طریقہ بالکل ہی نکل جائے. تو کچھ لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا, اور اس زمانے کے جو کم درجے کا لباس سمجھا جاتا تھا وہ اونی لباس ہوتا تھا, صوف جس کو اون کا لباس ہوتا تھا, تو انہوں نے وہ اون کا لباس اختیار کیا. وہاں سے یہ صوف اور صوف سے تصوف کا لفظ, وہاں سے ایک جماعت کا نام یہ اسی سے صوفیہ کا لفظ جو ہے وہ بن گیا. اگرچہ اس میں بھی کتابیں کوئی اگر پڑھے گا تو اس میں نظر آئے گا کہ کئی وجوہات بیان کی گئی ہیں, تقریباً 10 وجوہات بیان کی گئی کہ تصوف اور صوف کا لفظ آیا کہاں سے. یہ بہرحال یہ ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے. تو لفظ جو بھی ہو, جہاں سے بھی آیا ہو, اس کے معنی جو بھی ہوں, یہ بات کا بنایا ہوا لفظ ہے. لفظ سے ہمیں کوئی تعلق نہیں, یہ دیکھنا ہے کہ اس کا مقصد اور بنیاد کیا ہے. وہ وہی ہے جو قرآن کریم میں تذکیہ, جس کو احادیث میں احسان کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے. اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس میں دو اصل کام جو کرنے کے ہیں وہ دو کام ہیں, بنیادی کام جو کرنے ہیں وہ دو ہیں. نفس کو, جس کی بات ابھی تک چلی تھی کہ نفس میں جو گندگی اور برائی ہے اس کو نکالنا ہے, دل کے اندر جو گندگی اور برائی ہے اس کو نکالنا ہے, اور اس کو اچھی صفات اور اچھی عادات وغیرہ سے اس کو بھرنا ہے. جیسے انسان جب کھیت اگاتا ہے, زمین ہے, وہاں پر کانٹے بھی ہیں اور مختلف چیزیں ہیں, تو پہلے تو انسان زمین کو صاف کرے گا, صاف کر کے وہاں سے گند وغیرہ نکال لیا, ویڈ وغیرہ ہے اس کو نکال لیا, اس کے بعد زمین کو نرم کرے گا, اس کے بعد پھر بیج ڈالے گا تو وہاں کھیت اور پیداوار اچھی ہو گئے گی. ورنہ تو انسان گھاس بھی اگانا چاہے تو گھاس بھی نہیں اگتی, اس لیے کہ وہ ویڈ نکل رہا ہے, تو اچھا پہلے اس کو نکالنا پڑے گا, اس کی بھی دوائیاں ملتی ہیں. تو بس یہی چیز انسان کے دل کی بات ہے کہ دل میں جب گند بھرا ہوتا ہے تو گند کے ساتھ اچھائیاں کیسے جمع ہوں گی اس میں. ایک گلاس کے اندر ہم نے جوس بھرا ہوا ہے, اب اس میں جب جوس ہے, پانی ڈالیں گے تو پانی ڈال بھی دیں گے لیکن وہ تو اس کے ساتھ مکس ہو کر وہ اسی طرح کا بن جائے گا. ہاں, اب اس کے دو طریقے ہیں, یا تو یہ ہے کہ انسان اس گلاس کو پورا پلٹ دے, اس کو دھو لے, دھو کے پھر صاف کر کے پھر صاف پانی بھرے, یہ بہترین طریقہ ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ نہیں, گلاس کو نل کے نیچے رکھ دے, بھرتا جائے گا تو اس میں سے گندا پانی نکلتا جائے گا اور بعد میں آخر میں تھوڑی دیر کے بعد صاف پانی اس میں جمع ہو جائے گا, یہ بھی ایک طریقہ ہے. اب صوفیہ میں, اہل تصوف میں اس میں دونوں طریقے رائج رہے ہیں. قدیم طریقہ جو تھا وہ تو یہی تھا کہ نہیں, پہلے تو گند صاف کرو پھر اس میں اچھائی بھرنی ہے, پہلے تو یہی تھا. اور لیکن ظاہر ہے یہ گند صاف کرنا ایسا نہیں ہے جیسے گلاس تھا, اس کو ہم نے الٹا کر لیا اور دھو لیا اور صاف کر لیا. ایسا ہوتا تو بہت ہی آسان تھا. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کسی جگہ جا رہے تھے, कोई सिपाही मिल गया, फौजी होता है वो मिल गया। तो उसने कहा कि आबादी किस तरफ है? अब पूछा किससे? इब्राहिम बिन अधम रहमतुल्लाह अलैह से, वो काबिर अवलिया में पहचाने नहीं, जाहिर है वो कैसे पहचानते, जंगल में ये जा रहे हैं। तो उनसे पूछा कि आबादी किस तरफ है? तो इब्राहिम बिन अधम रहमतुल्लाह अलैह ने कब्रिस्तान था उस तरफ इशारा कर दिया कि यहाँ इस तरफ चले जाओ। उनके लिहाज से तो वही आबादी थी, वही रहने की जगह है, ये कोई दुनिया रहने की जगह है। तो वो आगे गया, देखा कब्रिस्तान नज़र आया, उसको बहुत गु़स्सा आया कि इस फ़कीर ने मुझे धोखा दिया। आया और इनको पिटाई की उनकी और वाकई इनको ज़ख्मी कर दिया। आगे थोड़ा आगे गए, वहाँ पर पानी था, तो इब्राहिम बिन अधम रहमतुल्लाह अलैह वहाँ अपने कपड़े जो मेले हुए थे उसको धो रहे थे, साफ़ कर रहे थे। लोग आ गए, हज़रत आप यहाँ पर, क्या हो गया? पता चला अच्छा कुछ खून वगैरह भी था, क्या हो गया? वो पता चला कि अच्छा वो जो सिपाही था उसने मारा था उसको, उसने भी आकर माजरत की। कहा नहीं माजरत की कोई ज़रूरत नहीं, वो तो मैं पहले ही माफ़ कर चुका था, लेकिन वो कपड़े धोते जा रहे थे कह रहे थे काश कि मैं अपने दिल को भी इतना आसानी से साफ़ कर सकता, कपड़े तो इतना आसानी से मैं धो रहा हूँ, काश अपने दिल को मैं इस तरीके से साफ़ कर सकता। तो खैर गिलास को धोना और कपड़े को धोना तो आसान काम है, दिल को धोना कोई आसान काम नहीं है। हमारे असलाफ के हम वाकयात देखें तो उसके मुजाहदात में पता चलता है कैसे कैसे मुजाहदात वो क्या करते थे, कैसे कैसे अजीब मुजाहदात होते थे। तो इसलिए कदीम मशाइख के यहाँ तो यही था, कोई मामूल नहीं, कोई वजीफे नहीं, कोई जिक्र नहीं, तस्बीहात कुछ भी नहीं। अच्छा ये करना है तुम्हें, ये करना है तुम्हें, ये करना है। मेहनत मुजाहदे ऐसे होते थे कि इंसान के अंदर जितना गंद है वो पूरा निकल जाता था, और जब वो गन निकल गया, जब तवाज़ो पैदा हो गया, अपनी हकीकत इंसान ने समझ ली कि मैं हूँ क्या। पेशाब वो सईद रहमतुल्लाह अलैह वाला आखिर जिन्होंने सुना है, तालीम में कई बार आया है, इस साल तो नहीं लेकिन गुज़िश्ता सालों में। तो इतने मुजाहदे के बाद जैसे ही फिर जिक्र जब करते थे तो जिक्र एक तरह से उनके लिए कि गोया हमने चिराग जलाया हुआ है, चिराग के लिए हमने वो बिल्कुल बर्तन भी तैयार कर लिया, तेल भी डाल दिया, उसमें हमने धागा भी रख दिया, बस यकाद उज़ई तुहा युदी वलो लम तमसस हुनार, जिसको कुरान ने कहा, बस वही सूरत हो जाती थी कि बस गोया आग जलने के लिए तैयार है, उसको बस हल्का सा आग माचिस दिखाओ और वो जल जाएगा। बस इसी तरह उनकी हालत हो जाया करती थी कि बस वो बिल्कुल तैयार हैं। फिर जब जिक्रुल्लाह शुरू होता, तिलावत जब शुरू होती थी तो उसका फौरन असर ज़ाहिर होता था। तख़्शायर रोमिन हो जुलूदुल्लदीन यख़्शौन रब्बहुम, एक अजीब हालत होती थी उनकी। लेकिन बाद के मशायख ने देखा कि अच्छा इंसान अपने ये किबर को निकालने के लिए अच्छा कुछ वक्त मेहनत और मुजाहदा करेगा, उसके बाद फिर इस चीज़ का इलाज करेगा, फिर इसका इलाज करेगा, तो ये बीमारियाँ निकालते 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 ही इंसान थक जाता है थोड़ा अरसे में कि अच्छा मैं बस छोड़ो मुझे तो नहीं करना ये काम, तो थक के पीछे हट जाता है। या फिर इंसान को इतना वक्त उसमें लग जाता है कि अच्छा फिर आगे बढ़ेगा कब। तो इसलिए बाद के मशायख ने देखा कि नहीं, ये अब इंसान की हिम्मत भी, क़ुवा इंसान के जिस्मानी लिहाज से भी लेकिन हिम्मत के लिहाज से भी इंसान वो सोच और आज़म में इतना पुख्ता नहीं है जैसे पहले के हज़रात हुआ करते थे, ना इतना वक्त इंसान उस काम के लिए फारिग कर लेता है जैसे पहले के हज़रात किया करते थे। तो फिर बाद के मशायख ने कहा, जैसे मैंने कहा दूसरा तरीक़ा, कि गिलास को नल के नीचे रख दो, उसमें साफ़ पानी भरता रहेगा तो गंद भी निकलता रहेगा। तो इसी तरह बाद के मशायख ने फिर ये तरीक़ा रखा कि अच्छा ठीक है जिक्र करते रहो, जिक्र करते रहो, जिक्र की कसरत जो है वो दिल के गंदगियों को निकालती रहेगी, गंद निकलता रहेगा, जिक्र करते रहो, तिलावत और मामूलात करते रहो, हाँ साथ साथ अपनी गलतियां पहचानने की कोशिश करते रहो, जहाँ पर कोई गलती नज़र आए उसको उसकी तलाफी करने की कोशिश करते रहो, लेकिन दोनों काम साथ साथ कराते हैं। हमारे बाद के मशायख जो हैं यही कि दिल को गंदगियों से पाक करना, जिसको तख़लिया कहा जाता है, फिर उसको ज़िक्र से, तिलावत के अनवारात से और अच्छे अखलाक और अच्छे आदात से उसको मुज़य्यन करना, ये तहलिया कहलाता है। तख़लिया और तहलिया, ये दो काम बुनियादी करने होते हैं जो तसव्वुफ़ और सुलूक में, ये दो काम बुनियादी हैं। और ज़ाहिर है ये सब बुनियाद अगर देखा जाए तो कुरान हदीसी से माखूज़ है। बहरहाल ये दो काम करने हैं। कदीम हमारे जो उलमा थे, अकाबिर थे, उनका तरीक़ा वो था जो मैंने बताया। बाद में फिर ये था कि नहीं, शुरू ही से अवराद व अशकाल, ये तस्बीहात और ज़िक्र वगैरह, हाँ इतना है कि बाज़ वो होते हैं जो पाबंदी से शुरू से कर सकते हैं तो उनके लिए मामूलात उनके लिहाज से मुकर्रर होते हैं, बाज़ों के लिए ये होता है, बल्कि अक्सर के लिहाज से ये होता है हमारे मशायख के यहाँ कि नहीं कुछ तस्बीहात मुकर्रर कर दी, पहले देखें कि अच्छा चंद महीनों तक वो तस्बीहात पाबंदी से कर सकते हैं तो फिर उसके बाद ज़िक्र वगैरह का अहतमाम कराया जाता है। तो ये मुख्तलिफ लोगों के लिहाज से मुख्तलिफ आमाल वगैरह होते हैं। ہمارے آگے ہوئے ابتدائی معمولات کا بھی تذکرہ انشاءاللہ میں کر دوں گا. بس اب ایک دو باتیں ہیں جن کا تذکرہ کر کے اس عنوان کو ہم ختم کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کیا اس کام کے لیے بیعت ضروری ہے؟ کل کچھ اس کا مختصر بیان آ گیا تھا کہ بیعت ضروری نہیں ہے لیکن مفید ضرور ہے. عام تجربہ یہ ہے کہ ضروری ہے, تجربے کے لحاظ سے, کہ شرعی لحاظ سے ضروری نہیں ہے, لیکن تجربے کے لحاظ سے یہ ہے کہ انسان جب تک بیعت نہیں ہوتا تو جم کر انسان کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے عام تجربے کے لحاظ سے اگر کہیں تو ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ضروری ہے, ورنہ مشائخ کے کلام میں ہمیشہ یہ ملے گا ضروری نہیں ہے. اصل مقصد کام میں لگنا ہے اور کام کرنا ہے, اور لیکن وہ کام میں لگنا اور کام میں کرنا جو ہے وہ انسان یہ ہے کہ کسی ایک سے تعلق کر کے اگر اس طریقے سے چلتا رہے کہ اچھا جیسے مکتب میں انسان جاتا ہے اور بچہ شروع میں, تو اچھا اگر ایک کے پاس اچھا الف با سے شروع کیا, پھر مکتب میں دوسری جگہ چلے گیا پھر وہ الف با سے شروع کرائیں گے, تیسری جگہ جائے گا اچھا پھر وہ الف با سے سننا شروع کریں گے, ایسا ہی ہوتا ہے. بس یہاں پر بھی اسی طرح کہ انسان مختلف لوگوں سے اگر یہ تعلیم حاصل کرے گا تو ہر مرتبہ نئے سرے سے شروع کرے گا, وہ پیچھے سے شروع کرنا جو ہے وہ انسان کے لیے پھر وہ انسان اکتا جاتا ہے اور تھک جاتا ہے. تو یہ کہ انسان ایک سے پوچھتا رہے, چلتا رہے آگے, آگے بڑھتا رہے, تو انشاءاللہ یہ دونوں کام تخلیہ اور تحلیہ والے کام چلتے رہیں گے. تو ضروری نہیں ہے بیعت لیکن مفید ضرور ہے, جس کا مختصر کل تذکرہ آ گیا تھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خلاصہ نقل کیا ہے, ایک تو اپنے انداز اپنے تجربے کے بنیاد پر اور ایک بعض مشائخ کے کلام سے, دونوں کا حاصل ایک ہی ہے لیکن جس میں یہ بتایا گیا کہ تصوف کا خلاصہ کیا ہے. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواجہ معید الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ ہے جو اکابر صوفیہ میں ہمارے سند ہے, جس کی وجہ سے چشتیہ سلسلہ کہلاتا ہے. تو خواجہ معید الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ ہے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ ان کا ارشاد یہ ہے کہ تصوف کا خلاصہ تین باتیں ہیں, تصوف کا خلاصہ تین باتیں ہیں, خوف, رجا اور محبت. تھانوی فرماتے ہیں جب میں نے یہ پڑھا تو مجھے واقعی ہو کہ کتنا اونچا کلام ہے, یہ پوری گہرائی اس میں بھری ہوئی ہے, پورا سمندر اس میں آ گیا ہے کہ تین چیزیں بس ہیں, خوف, رجا اور محبت. قرآن میں ہم جہاں دیکھیں, احادیث میں دیکھیں, رغبتن و رہبتن الیک, رغبتن و رہبتن, دو چیزیں بنیاد ہیں. انسان کو جب خوف ہوتا ہے, ڈر ہوتا ہے تو گناہ سے بچتا رہے گا, جب انسان کو امید ہوتی ہے تو طاعت میں آگے بڑھتا رہے گا, بس گناہ سے بچنا ہے, نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے. اور اس میں ترقی کیسے ہوتی ہے؟ بنیاد محبت, محبت کی بنیاد پر. تو تین چیزیں بنیاد ہیں, خوف ہے, رجا ہے اور محبت ہے. یہ محبت بھی ایک پورا ایک عنوان ہے, محبت بھی ایک پورا ایک عنوان ہے. انسان جس کو ہم پڑھتے ہیں نا کہ المرء ما من احبہ, ٹھیک ہے, اس کے ایک معنی ہم یہ لیتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ, یہ قیامت کے روز انسان اس شخص کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے, لیکن الفاظ حدیث کے کتنے عام ہیں, المرء مع من احبہ, یعنی ابھی بھی اپنے بارے میں تصور کریں کہ انسان کی زندگی کیسی گزر رہی ہے, یہ دیکھیں کہ سنت کے مطابق زندگی گزر رہی ہے تو اس کو کہیں گے مع من احبہ, گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے. کسی سے جب انسان کو تعلق ہوتا ہے تو اس کی باتیں زبان پر آتی رہتی ہیں, مع من احبہ. ہم یہ دیکھیں کہ ہماری زبان پر کن کی باتیں آتی ہیں, ہماری زبان پر کن کے تذکرے آتے ہیں, ہم کن کے طریقے پر عمل کرتے ہیں. المرء مع من احبہ, انسان جب کسی کو دیکھتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے تو اس کے طور و طریق کو اختیار کرتا ہے, اور یہ وہ چیز ہے کہ غیر محسوس طریقے سے انسان اتنی چیزیں سیکھ لیتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا. ہم نے, اگر ہم تصور کریں, بچپن سے ہم نے کون کون سی چیزیں سیکھی ہیں, وہ تو بچے کو ماں باپ سے محبت ہوتی ہے تو ان کی باتیں خود بخود سیکھ لیتا ہے, دیکھتا ہے اچھا ماں باپ یہ کر رہے ہیں, مجھے یہ کرنا ہے. کھانا پینا کیسے, کس نے سکھایا ہمیں, بتایا کسی نے نہیں ہوگا, لیکن دیکھ دیکھ کے بھی انسان سیکھ جاتا ہے. ہاں کبھی کبھی وہ بتا دیتے, دیکھو گرنا نہیں چاہیے, پلیٹ صاف ہونی چاہیے. بچپن سے جنہوں نے یہ چیزیں سیکھی ہیں وہ شروع سے سیکھ لیں. المرء مع من احبہ, جس سے محبت ہوتی ہے ان سے انسان اس کی چیزیں حاصل کرتا ہے, جذب کرتا ہے اور سیکھتا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب میں شروع میں پڑھنے گیا تھا, حضرت مولانا سب مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کے بعض تعلیمات بڑی عجیب ہوا کرتی تھیں, اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں اچھا کیسے انسان تھوڑا 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 کر کے انسان سیکھ جاتا ہے. ہمارے بعض وہ لوگ ہوتے تھے کہ جیسے وہ, یعنی یہ محبت والی بات ہے, اس کو شرعی کوئی مسئلے کے لحاظ سے جائز ناجائز کی بات نہیں ہے. فرماتے ہیں, اپنا واقعہ بیان کیا کہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب میں گیا तो हम लोग गुजरात के लोग, हमारे कुर्ते छोटे छोटे हुआ करते थे, ऊंचे कुर्ते हुआ करते थे। हज़रत शेख रहमतुल्लाह अली के पास जब हम लोग गए तो हज़रत शेख को इनसे बहुत मोहब्बत थी, बहुत ताल्लुक़ था। तो फरमाते जब हज़रत शेख रहमतुल्लाह अली के पास हम गए थे तो मेरे कुर्ते ऐसे छोटे छोटे। हज़रत शेख रहमतुल्लाह अली तो कुर्ते के नीचे, जैसे हज़रत को भी जिन्होंने ने देखा था, वो कुर्ते के नीचे भी छोटा सा वो पहनते थे, क्या क्या कहते हैं उसको, कमरी। तो बहरहाल हज़रत शेख रहमतुल्लाह अली भी उस तरह पहना करते थे। तो हज़रत मोहसिन मुतारा साहब रहमतुल्लाह अली फरमाते हैं कि यूसुफ़, तुमने तो तुम्हारा तो कुर्ता वो है जैसे मैं अंदर जो कुर्ते के नीचे पहनता हूँ उसके साइज़ का है। तो फरमाते हैं बस मुझे ये बात दिल में अटक गई, लेकिन मैं कहते हैं मेरे पास था ही नहीं, कपड़ा नहीं था और मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं और सिलवाता। फरमाते हैं मैंने वो किया जो तुम लोग नहीं करोगे। मैंने क्या किया, मैंने पास दो कुर्ते थे तो मैंने दो कुर्तों को दर्जी को कहा कि ये दूसरे कपड़े कुर्ते में से कपड़ा फाड़ कर दो का एक बना दो ताकि ये लंबा हो जाए, हमारे हजरत को ये पसंद है। फिर हजरत ने देखा, हजरत बहुत खुश हुए कि अच्छा हाँ ये कुर्ता है, इसको कहेंगे कुर्ता, ये कुर्ता होता है, वो तो अंदर पहनने का था। अब हमें वो तो अपना उन्होंने वाकया बयान किया। फिर जब तलबा में वो देखते थे, तलबा में जब देखते थे किसी के वो होते हैं ना कॉलर होते हैं, अब तो खैर आमतौर से कुर्तों में नहीं, लेकिन हमारे पाकिस्तान से जो कुर्ता शलवार होते हैं बाज़ उसमें कॉलर बने हुए होते हैं, तो उनको वो पसंद नहीं था। और मैं किसी को उस तरह देखते हैं, ये तो शर्ट की तरह हो गया, ये कुर्ते कुर्ते की तरह तो नहीं लगता है। बस मसले की बात नहीं थी लेकिन पसंद नहीं था। बटन होते हैं पसंद नहीं थे उनको, उस वक्त से छूट गए तो छूट ही गए, उसके बाद फिर कभी बटन वाला नहीं पहने, जैसे कि हम हज़रत रहमतुल्लाह अली को पसंद नहीं थे वो। इसी तरह कुर्ता नीचे से गोल होता है, कोई बुराई नहीं है, कोई उसको ये ना समझे कि कोई मशरी मसला भी बता रहा हूँ, नीचे से कुर्ता गोल होता है। नहीं, हमारे यहाँ काबिर के कुर्ता तो नीचे से कोने वाला हुआ करता था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, अलमरु मा मन हब, जिसको कह लें कि इंसान को जब किसी से मोहब्बत होती है तो बस ठीक है, उसकी हर चीज़ अच्छा, ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, फिर वही चीज़ आगे सिलसिला चलता है। तो बहरहाल ये मोहब्बत वो चीज़ है कि इंसान को जब किसी से ताल्लुक़ होता है तो उसकी हर चीज़ को जज्ब करता है, अपने अंदर लेता है। सहाबा ने वो चीज़ें अपने अंदर जज्ब की थी कि अच्छा मुझे ये तरीक़ा इख्तियार करना है, अच्छा इस तरह करना है। हमारे हज़रत रहमतुल्लाह अली के हालात में हम देखें तो वो चीज़ मिलेगी, जहाँ देखें, जो याद है हज में थे, कहाँ कहाँ हज़रत शेख रहमतुल्लाह अली की बातें याद आ जाती थी। हज में थे, मक्का मुकर्रमा से, मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा जा रहे थे हज के लिए, वो भी एक हज का सफ़र, हज़रत का एक अजीब ही सफ़र था। तो खैर मक्का मुकर्रमा जा रहे थे, रास्ते में जब जा रहे थे, जाने से पहले हज़रत का गला ख़राब हो गया था और आवाज़ नहीं निकल रही थी बिल्कुल, हालांकि हज़रत का यानी आवाज़ न निकलने का वाक़ बहुत ही कम हुआ होगा, गला ख़राब होना तो होता है लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी, बोलना मुश्किल हो रहा था। फरमाते हैं कि हज़रत शेख उल हदीस रहमतुल्लाह अली जब मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा हज के लिए जा रहे थे तो हज़रत का गला बहुत ख़राब था। वाक़ हर चीज़ हज़रत शेख रहमतुल्लाह अली के साथ जोड़ जोड़ बिठा देते थे। वज़ू कर रहे हैं, वज़ू करते हुए बलगम ज़्यादा आ रहा है और बलगम अटक रहा है। मत है शेख रहमतुल्लाह अली को ये बलगम कभी बहुत ज़्यादा होता था, अटक जाता था, तो खुद्दाम को कभी निकालना पड़ता था कि निकलता नहीं था खुद ही। हर चीज़ में शेख रहमतुल्लाह अली की बातें याद आ जाया करती थी कि हज़रत शेख रहमतुल्लाह अली का ये था, हज़रत शेख रहमतुल्लाह अली कहीं हज़रत रायपुरी रहमतुल्लाह अली का कोई तस्करा, हर चीज़ में वही हज़रत रहमतुल्लाह अली की सोच हुआ करती थी। खैर वक्त ज़्यादा हो गया, और एक दो मुबशिरात थे, मैंने चूँकि आज का तस्करा किया था इसलिए आज ही मैं उसका तस्करा कर देता हूँ, इसलिए कि फिर आगे हमारे पास दिन कम रह गए हैं। तो एक तो हज़रत रहमतुल्लाह अली को किसी बच्ची ने ख्वाब में देखा, छोटी बच्ची है, तो उसने ख्वाब देखा, इस तरह देखा कि हरम है और वहाँ पर हज़रत रहमतुल्लाह अली वो नमाज़ पढ़ रहे हैं, वालिदा हैं वो नमाज़ पढ़ रही हैं, ये दोनों हज़रात नमाज में हैं, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, ये तीनों हज़रात तशरीफ़ लाते हैं। तीनों हज़रात कुछ ज़िक्र में होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, यहाँ आते हैं तो देखते हैं ये लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं तो वहाँ कुछ देर ठहर जाते हैं। हज़रत रहमतुल्लाह अली नमाज़ पढ़ते हुए तहियात में हैं और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह जब शहादत के लिए उंगली उठाते हैं उसमें हज़रत रहमतुल्लाह अली की रूह कब्ज़ हो जाती है। बस ये देखा कि हज़रत शेख रहमतुल्लाह अली हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु वहाँ मौजूद हैं, ये किसी बच्ची ने ख्वाब में देखा था। उसके बाद फिर एक और हैं जिन्होंने देखा कि वो रोज़ा अक़दस पे हाज़िर हुए, वहाँ पर अंदर भी जाना हुआ उनका, तो अंदर गए तो वहाँ देखा कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं ان کے پاس ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، یہ حضرات دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہیں پہلے ایک طرف، جیسے ایک طرف ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، ایک طرف وہاں حضرت رحمۃ اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بشارت ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالی نے جو مقام دیا ہے کہ جس وقت زندگی میں آپ کے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے حیات میں جب لوگ جایا کرتے تھے عمرے کے لیے، تو جب کہتے بھی تھے نہیں اب تو جانا مشکل ہے، لیکن کبھی کبھی وہ احساسات ایسے ہوتے تھے کہ حضرت کو یہ محسوس ہوتا ہے سب جاتے ہیں لیکن میں نہیں جا سکتا ہوں۔ لیکن وہی بات تھی کہ جو شاید حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ دیکھو کوئی مجھ سے جتنا بھی دور ہو میرے طریقے پر ہے تو مجھ سے قریب ہے، کوئی مجھ سے جتنا بھی قریب ہے میرے طریقے پر نہیں ہے تو مجھ سے دور ہے۔ وہ بات آپ ایسا لگتا ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔ اور بہت ایسے دوسرے مبشرات تو بہت ہیں، بعضوں نے دیکھا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ تعلیم ہو رہی ہے اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ تعلیم میں حاضر ہو گئے، بیٹھ کے سن رہے ہیں۔ تو یہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں پر توجہات اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالی نے جو مقام دیا ہے، بس یہ ہے کہ ہم جو مشن تھا، جیسے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جب وفات ہوئی تھی تو یہ طے ہوا کہ ان کے ایصال ثواب کے لیے کوئی مجلس قائم نہیں کرنی، کچھ نہیں کرنا، کیا کرنا ہے جو ان کا مشن تھا اس کو آگے جاری رکھنا ہے، خوب جماعتیں بھیجو، اس لیے کہ وہی ان کا اصل تھا۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بنیاد یہ تھی کہ دیکھو یہ مجالس ذکر اس کا بہت اہتمام فرماتے تھے، اور کئی مرتبہ تاکید کی تھی دیکھو میرے بعد ان مجلسوں کا خیال رکھنا، میرے بعد ان مجلسوں کا خیال رکھنا کہ یہ قائم رہنی چاہیے۔ الحمدللہ وہی حضرت کی تمنا اور خواہش تھی اور وہ برکات ہیں کہ ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اور حضرت کی خواہش اللہ تعالیٰ نے پوری فرمائی ہے کہ یہ مجلسوں کا سلسلہ قائم رہا ہے۔ تو بہرحال ہمیں یہی ہے کہ یہ کام آگے بڑھانا ہے تاکہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بھی یہ سال ثواب ہو، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے محبین میں، ان کے چاہنے والوں میں ہم بھی شامل ہو جائیں، تو حضرت کو وہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جگہ ملی ہے تو ہم بھی آپ کے محبین میں شامل ہو کر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہاں شامل فرما دیں۔ بہرحال یہ کام جو یہاں اس سال ہو رہا ہے ہمیں یہ کام بھی باقی رکھنا ہے، اور انشاءاللہ پھر مشورہ کر کے، سال بھر ابھی ہمارے پاس ہے، مشورہ کر کے آگے بھی یہ سلسلہ بڑھانے کی بھی ہمیں اور مزید فکر کرنی چاہیے کہ اور جگہوں پر بھی یہ مجلسیں اس طرح کے قائم ہوں اور یہ سلسلہ آگے بڑھے اور پھیلے، جیسے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جو خانقاہ کے سلسلہ تھا پھر پھیلا دنیا بھر میں، مختلف حضرات نے پھیلایا تھا، اس کو بھی انشاءاللہ ہمیں آہستہ آہستہ اس پر بھی آگے بات کرنی ہے اور مشورہ کرنا ہے کہ اس کو اور زیادہ کیسے پھیلانا ہے اور بڑھانا ہے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك۔ معمولات والا تو رہ گیا، تو اب کل انشاءاللہ دیکھ لیں گے، معمولات کے پڑھ لیں گے، وقت بہت ہو گیا، لیکن حضرت کا تذکرہ ہے تو حضرت کے بارے میں یہ کچھ اشعار سنانا چاہ رہے ہیں، وہ سن لیتے ہیں۔